فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایزان گرامی، محرم کا چاند ایک دفعہ پھر نمودار ہو گیا. عجب خاصیت ہے اس چاند میں کہ اس چاند کو دیکھتے ہی یا اس کی خبر سنتے ہی اہل بیت کے چاہنے والوں کے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں، ایک غم کی فضا طاری ہو جاتی ہے، حزن و اندوہ کا ماحول ہو جاتا ہے، ہم ہمارے گھر، ہمارے ممباڑے، ہماری مسجدیں سیاہ پوش ہو جاتی ہیں. اہل بیت کا چاہنے والا، حقیقی اسلام کے پیرو جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، اپنی یہ جو ہے بساط بھر حسین کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، کچھ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، جس سے جو ہو سکتا ہے، جس کی بساط میں جتنا ہے. کوئی کربلا کا واقعہ سناتا ہے، کچھ کربلا کے واقعات سنتے ہیں. ہر طرف سے حسین 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 کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. ہم پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی پرواہ کیے بغیر اپنا یہ عمل جاری رکھتے ہیں. ہم اس نئے سال کا استقبال کچھ اسی انداز سے کرتے ہیں. اعتراضات ہمارے قدم روک نہیں پاتے ہیں، کیونکہ حسین کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے. عزیزو، سن 61 ہجری جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا، اسی وقت سے ائمہ طاہرین اور ان کے شیعوں نے سلسلہ عزاداری قائم کر دیا. یہ آج کی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر میں اپنی گفتگو کی اصلاح کر کے یوں کہوں کہ حسین کی شہادت سے ہی پہلے خود پیغمبر اسلام نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا تو غلط نہ ہوگا. ابھی حسین پیدا ہوئے ہیں، فاطمہ نے اپنے لخت جگر کو اپنے بابا کے سپرد کیا ہے، رسول حسین کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بابا، آخر وجہ کیا ہے؟ قصہ بیان کرتے ہیں پیغمبر کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد ایک جملہ کہتے: یا فاطمہ، کل عین یوم القیامت باقیہ الا عین بکت علی مصاب الحسین فانها ضاحکۃ مستبشرہ. بیٹا، قیامت کا دن بہت سخت دن ہے، بہت سخت دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے. قیامت کا دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ میں آنسو ہوں گے، لیکن وہ آنکھ جو حسین پر روئی ہوگی، فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، یہ آنکھ ہنس رہی ہوگی. آنکھوں سے ہنسی کی مراد یہ ہے ہر شخص جو ہے مشکل میں مبتلا ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حسین کے غم میں آنسو بہایا ہے. پیغمبر نے اس کا اہتمام. اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اگر دیکھیں گے تو امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح, وہ افراد جو ہمارے اوپر ہوئے یہ جو ہے مظالم کو یاد کر کے سن کر کے مغموم ہو جاتے ہیں, غمزدہ ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر غم و اندوہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, ان کا سانس لینا بھی تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. ائمہ علیہ السلام کی سیرت یہ رہی ہے, سنت ان کی یہی رہی ہے کہ جب بھی محرم آتا تھا انداز بدل جاتا تھا. چنانچہ آٹھویں امام, امام رضا علیہ السلام اپنے والد ماجد کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ کانا ابھی, میرے باپ کا شیوا یہ تھا, ایک دفعہ کی بات نہیں ہمیشہ ان کا طریقہ ہی یہی تھا. کانا ابھی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا, جب محرم کا چاند نمودار ہو جاتا تھا پھر میرے بابا کو کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا. وکانت الکآبت تغلب علیہ, میرے بابا پر محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی غم و الم طاری ہو جاتا تھا, یعنی چہرے سے دیکھ کر کے انسان یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ غم زدہ ہے, کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کانت الکآبت تغلب علیہ حتی یمضی منہ عشرۃ ایام, یہاں تک کہ جب محرم کے دس دن جو ہے گزر جاتے تھے. فاذا کان یوم العاشر, جب دس محرم آتی تھی, کان ذلک یوم مصیبتہ و حزنہ و بکائہ, تو یہ وہ دن ہوتا تھا کہ جب میرا بابا کا سارا دن روتے ہی گزرتا تھا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم آج منعقد کرتے ہیں اور ہم غم حسین کو جو ہے مناتے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ من کانا یوم عاشر ہی یوم مصیبت ہی و حزن ہی و بکائہ جعل اللہ یوم القیامت یوم فرح ہی و سرورہ, جو انسان اس عشرہ محرم میں خصوصاً یہ عاشور کا دن اس کے غم کا دن ہوگا, گریے کا دن ہوگا, آنسو کا دن ہوگا, تو اللہ قیامت کے دن اس کا دن جو ہے خوشی کا دن قرار دے گا. اتنی ساری تاکید ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے, اتنا اصرار ہے کہ اس دن کو یاد رکھو. من جلس مجلسا یحیا فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, جو اس مجلس میں بیٹھے گا جس مجلس میں ہمارا امر جو ہے زندہ کیا جاتا ہے, ہماری تعلیمات جس مجلس میں زندہ کی جاتی, اس مجلس میں جو بیٹھے گا اللہ اسے یہ جزا دے گا کہ قیامت کے دن جب سارے دل جو ہے مر چکے ہوں گے اس کا دل زندہ ہوگا. اتنی اہمیت, اتنی تاکید کس لیے ہے؟ اس لیے کہ من جلسا مجلسن, جو اس بز میں آئے گا کہ جہاں ہماری تعلیمات زندہ کیے جائیں گے. خب اہل بیت کے تعلیمات کیا ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں زندہ کی جا رہی ہے؟ امرنا, ہمارے امور. اہل بیت کے تعلیمات کیا ہیں؟ اہل بیت کے تعلیمات وہ ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ من عرف محاسن کلامنا لتبعونا, جو کوئی ہمارے تعلیمات سے آشنا ہو جائے گا وہ ہمارا اتباع کرنے لگے گا, ہماری پیروی کرنے لگے گا. ظاہر سے بات ہے قیامت کے دن پریشانیاں انہی کو ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, مصیبتیں ان کے لیے ہیں جن کی یہاں گناہ اور انحراف پایا جاتا ہے, لیکن جو اہل بیت کا اتباع کرنے والے ہوں گے، جو اہل بیت کے پیرو ہوں گے، جو اہل بیت کو تعلیم، اہل بیت کی تعلیمات کو سنیں گے، اہل بیت کی تعلیمات میں وہ جاذبیت پائی جاتی ہے، وہ حسن پایا جاتا ہے، وہ کشش پائی جاتی، محال ہے کہ انسان اہل بیت کی تعلیمات کو سنے اور کھچ کے ان کے در پہ چلا نہ آئے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اتباع اہل بیت یعنی اتباع توحید، اتباع اہل بیت اتباع نبوت، اتباع اہل بیت قیام نماز، اتباع اہل بیت روزہ، اتباع اہل بیت ظلم سے دوری، اتباع اہل بیت مظلوم کی حمایت، اتباع اہل بیت گناہوں سے پرہیز. یہی تو ہے اتباع اہل بیت، پوری زندگی اہل بیت کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یقیناً یہ ساری مجلسوں پر جو اتنا اصرار کیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے، پیغمبر اعظم نے جو اتنا اصرار کیا ہے، اتنے ثواب جو لکھے گئے ہیں، اس لیے لکھے گئے ہیں کہ جب لوگ مجلس میں آ کر کے کربلا کو زندہ کریں گے تو پھر وہ چیز زندہ ہو جائے گی جس کے لیے کربلا وجود میں آئی ہے. کربلا بے ہدف تو نہیں ہے نا. انشاءاللہ کل کے مجلس شروع کروں گا. یہ جو ہے فلسفہ کربلا کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے، بے مقصد تحریک نہیں ہے، یہ با مقصد تحریک ہے، با ہدف تحریک ہے. تو جب کربلا زندہ ہوگی، جب مجلسوں میں آئیں گے، تذکرہ حسین ہوگا، تذکرہ شہادت ہوگا، تو ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ یہ شہادت کیوں تھی. تو اتنا اصرار جو ہوا، اور جہاں اہل بیت کا اتنا اصرار ہے، وہیں دشمنوں کا اصرار ہے کہ تذکرہ نہ ہونے پائے. دونوں طرف اصرار ہے، ادھر سے بھی اصرار ہے، ادھر سے بھی اصرار ہے. تاریخ اسلام میں کم تر ہی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جہاں پر باقی رکھنے پر بھی اصرار ہے اور جو ہے مٹانے پر بھی اصرار ہے. پوری تاریخ اسلام میں دو واقعات ایسے ہیں جس میں اتنی حساسیت پائی جاتی ہے، ایک غدیر، ایک عاشورہ. ایک غدیر، ایک عاشورہ. غدیر کو بھی جو ہے مٹانے کا اصرار، اور غدیر کو باقی رکھنے پر بھی اصرار. البتہ عاشور کے مقابلے پہ ہمارا اصرار غدیر کے بارے میں کم ہے. عراق میں کربلا میں یہ جو ہے عاشور کا دن تھا، ایک جلیل القدر سنی عالم تشریف لائے ہوئے تھے کربلا، علامہ امینی صاحب الغدیر بقید حیات تھے، یہ جو ہے زندہ تھے. ان عالم نے پورا کربلا شہر گھوم کے دیکھا عاشور کے دن آئے. علامہ امینی سے کہا، ایک بات تم لوگوں کی عجیب لگتی ہے، اتنا زیادہ ہلڑ ہنگامہ کاہے کے لیے، اتنا زیادہ ٹھیک ہے امام حسین کو یاد کر لو، کہ اتنا کثرت سے کیوں؟ علامہ امینی نے کہا کہ اگر اتنی کثرت سے ہم یاد نہ کیے ہوتے تو عاشور کا بھی وہی حال ہوتا جو غدیر کا ہوا. اگر شیعوں نے عاشور ہی کی طرح غدیر کو بھی یاد کیا ہوتا تو آج کسی میں غدیر کے بارے میں شک کرنے کی جرات پیدا نہ ہوتی، جیسے کربلا کے بارے میں کسی کو شک کرنے کی جرات پیدا نہیں ہوئی ہے. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی رہتی ہر سال ہر وقت، کیا ضرورت کیا ہے ہر وقت ہر سال ہر سال ہر سال؟ اب ہو گیا ایک دن، وہ بھی ہر سال ایک دن کر لو، پورا دس دن، پورا دو مہینہ، آٹھ دن، اتنی کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا سرمایہ برباد ہو رہا ہے، اتنا وقت. عموماً اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہے نا، محرم شروع ہو گیا ہے، ہمارے نوجوان بچوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، آپ کو جاب پر اکثر یہ سوال ہوتے ہی رہیں گے، آخر کیوں؟ ادھر سے مٹانے پہ اصرار، یہاں پہ قائم رکھنے پر اصرار. جنہیں محبت ہے دین سے، لگاؤ ہے دین سے، وہ اسے باقی رکھنے پر مصر ہیں، اور جنہیں دین سے رغبت نہیں ہے وہ اسے ختم کرنے پر مصر ہیں. کربلا سے کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی اصل میں اس دین سے ہے جسے کربلا نے بچایا ہے، اس دین سے پریشانی ہے. تو کربلا کا نام بیچ میں آ جاتا ہے، ورنہ پریشانی اس دین سے، اس مکتب فکر سے ہے جو حسین ابن علی نے قربانیاں دے کر کے کربلا میں یہ جو ہے بچایا ہے. کیوں محرم مناتے ہیں؟ کیوں مجلسیں کرتے ہیں؟ کیوں عزاداری؟ بھئی کسی کام کو کرنے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے، دو دلیلیں چاہیے، یا عقل کی دلیل چاہیے یا قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے. اگر وہ یہ جو ہے مسلمان ہے تو قرآن و حدیث، اور اگر نہیں کام انسان ہے تو عقل کی دلیل اس کے لیے کافی ہوتی ہے. عزاداری کے اہتمام کے لیے عقل بھی گواہ ہے، قرآن و حدیث بھی گواہ ہے. آپ دیکھیں ہم کوئی نئے نہیں ہیں، دنیا میں ہر قوم ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے. ہر قوم اپنے عظیم جو ہے لیڈروں کو جنہوں نے ان کے لیے خدمات کی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں ان کے لیے قربان کر دی، انہیں یاد کرتی. کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر یوم شہداء نہ منایا جاتا ہو؟ ہر ملک میں منایا جاتا ہے. کون سا ایسا ملک ہے جہاں کے اوپر وہ افراد جو نام و نشان رکھتے ہیں ان کی بھی یاد، اور جو وہ بہت سارے سپاہی جو مارے گئے ان کی شناخت نہ ہو سکی، انہیں یاد کرنے کے لیے گمنام سپاہیوں کا چوراہا اور اسکوائر بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ ہر ملک میں ہوتا ہے، گمنام سپاہیوں کی یاد منائی جاتی ہے جنہوں نے اپنی قوم اور ملت کے لیے قربانیاں دی ہیں. حسین ابن علی سے زیادہ کس نے قربانی دی ہے؟ معمولی لوگ جنہوں نے اپنے ملک پر احسان کیا. ایک ملک پر احسان کرنے والے کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن جس نے پوری کائنات پہ احسان کیا ہے اس کی یاد کیا اگر منائی جائے تو قابل اعتراض چیز ہے. اگر کسی مظلوم کو کے اوپر ہونے والے جو ہے ظلم کو کوئی سنتا ہے تو اس کو یاد مناتا ہے، لیکن اگر مظلوم کے ساتھ ساتھ عظیم بھی ہو. حسین فقط مظلوم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، فقط یہ جو ہے مظلوم نہیں ہے حسین کی مظلومیت سے بڑھ کر کے عظمت حسین ہے. مظلومیت تو یہ تھی کہ صاحب وہ جا رہے تھے، راستے میں گھیر کے ان کو مار دیا، بھوکا پیاسا شہید کر دیا، ختم کر دیا. خیر سن کر کے انسان کو افسوس تو ہوتا ہے نا، لیکن یہ قابل فخر چیز نہیں ہے. قابل فخر چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس پہ جو مصیبتیں آئیں اس نے شعوری اور اختیاری طور پر اسے برداشت کیا. امام حسین کے پاس بچنے کا راستہ تھا، بچ سکتے تھے امام حسین. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کے پاس بچنے کا راستہ نہیں تھا. اگر صرف اتنا کہتے تھے امام حسین ٹھیک ہے یزید جو کچھ کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم تو مدینے میں بیٹھ کے چپ چاپ خاموشی سے عبادت کرتے رہیں گے. کبھی نہ چھیڑتا یزید، کبھی نہ چھیڑتا یزید، آرام سے بیٹھے ہوئے کھائے پیئے، بلکہ تحفے تحائے بھی بھیجتا. آپ نے دیکھا ہوگا ظالم حکومتوں کو ایسے افراد کے بارے میں جو بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، چپ چاپ رہتے ہیں، حکومت سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، سروکار نہیں رکھتے ہیں، کتنا ان کا احترام کرتی ہیں وہ حکومتیں. تحفے بھی دیتی ہیں، گفٹ بھی بھیجتی ہیں، ان کی چوکھٹ پہ آ کر کے سلام بھی کر جاتی ہیں. امام حسین اگر جان بچانا چاہتے تو یہ جو ہے بچا سکتے تھے. اگر مدینے میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا تھا مولا یمن چلے جائیے. یمن وہاں پر امیر المومنین کے چاہنے والے شیعان علی بھی موجود تھے، اور یہ جو ہے جغرافیائی اعتبار سے کچھ ایسی اس کی صورتحال ہے. یمن ایک پہاڑی علاقہ ہے نا، ایک پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑ کے اوپر دو تیر انداز اگر بیٹھ جائیں، ہزاروں کے لشکر کو دو آدمی روک سکتے ہیں. مولا اگر چلے، اگر جان بچانا ہوتا، مولا کو اپنی جان نہیں بچانا تھا، مولا کو دین بچانا تھا. تو شہادت حسین فقط یہ جو مظلومیت حسین کا نمونہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے مظلومیت سے بڑھ کر کے عظمت کا نمونہ ہے، ایثار کا نمونہ ہے، فداکاری کا نمونہ ہے، قربانی کا نمونہ ہے. وہ قومیں جن کے تقدس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جن کے فقط مادہ ہی مادہ ہے. یہ جو ہے کمیونزم میں کیا ہے، کمیونزم جو ہے مادے کے علاوہ تو کسی چیز کے قائل نہیں ہے نا، ان کے یہاں بھی شہیدوں کی یاد منائی جاتی ہے. نارتھ کوریا، اب یہ جو ہے کمیونسٹ ملک تقریباً یہ جو ہے سمٹ چکے ہیں، لے دے کر کے ایک نارتھ کوریا ہی کہا جا سکتا ہے کمیونسٹ ملک. نارتھ کوریا میں ایک یہ جو ہے میوزیم ہے جنگ کے زمانے کا، جب امریکہ سے ان کی جنگ ہوئی تھی اس زمانے کی یادگاریں انہوں نے وہاں رکھی ہیں. اس میوزیم کے اندر ایک جلے ہوئے پیڑ کا تنا بھی ہے، اس لیے یہ جو ہے مقدس درخت کے نام سے یاد کرتے. مقدس کمیونزم میں کہاں سے تقدس آ گیا؟ وہاں سے کہاں سے تقدس آ گیا؟ وہاں تو فقط مادہ ہے، مادہ جو ہے مقدس نہیں ہوتا. مقدس درخت، جب پوچھا گیا یہ کیوں اسے کہتے ہو مقدس درخت، کہ اس کی کہانی یہ ہے کہ اس پیڑ کے نیچے فوج کی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی تھی جس کے اندر کچھ یہ جو ہے فوجی تھے، سپاہی تھے. اسی وقت امریکن فوج نے وہاں پر کیمیکل بم پھینکا، اس درخت نے کیمیکل بم کے سارے اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیا، خود جل گیا، فوجی بچ گئے. درخت میں شعور تو نہیں نا ہے، اس نے شعوری طور پر تو یہ نہیں کیا تھا، لاشعوری طور پر یہ درخت سبب بن گیا ان کی جان کے بچ جانے کا. تو آج تک میوزیم میں اسے محفوظ رکھے ہوئے ہیں.
اس کی یادگار منائی جا رہی ہے جس نے لاشعوری طور پر ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے چند سپاہیوں کی جان بچا لی، وہ تو قابل تقدیس ہے، اس کی یاد منائی جا رہی ہے، اسے محفوظ رکھا جائے۔ وہ حسین ابن علی جس نے اپنا کنبہ قربان کر کے شعوری طور پر رہتی ہوئی دنیا تک قیامت تک کے لیے انسانیت کو بچا لیا، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے یاد کیا جائے؟ کیا وہ اس قابل نہیں کہ اسے یاد کیا جائے؟ تو عقل سے آپ پوچھیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ جو ہے مسلمان ہے کہتے ہیں ہمیں عقل سے واسطہ نہیں ہے، بہت سارے ہیں مسلمان جن کو عقل سے واسطہ نہیں ہے، جبکہ اسلام نے عقل کو خاص اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا افلا تعقلون، سب سے بڑا گناہ اسلام میں ہے عقل پہ تالے لگا دینا، سب سے بڑا گناہ اسلام میں ہے۔ لقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والہنس، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسانوں کو اکٹھا کر رکھے، اس کے ایندھن بنے۔ کیوں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں عقل دیا ہے نا، عقل پہ تالے لگا رکھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، قرآن کے نزدیک میں بدترین مخلوق، بدترین مخلوق وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی عقلوں پر تالے لگا رکھے ہیں، لا یعقلون۔ تو اسلام میں عقل کو خاص مقام حاصل ہے۔ للہ علی الناس حجتین، اللہ نے ہر انسان کو دو رہنما دیے ہیں، دو گائیڈ دیے ہیں۔ للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، کچھ وہ رہنما ہیں جو اندرونی طور پر ہیں، کچھ وہ ہیں جو باہر ہیں، یہ جو ہے بیرونی رہنما ہیں۔ اندرونی رہما، فاما الباطنۃ فالعقول واما الظاہرۃ فالانبیاء والرسل، وہ ہادی باطن عقل ہے۔ اسلام کا تو یہ جو ہے نظریہ یہ ہے کہ اسلام عقل کو بھی مانتا ہے اور قرآن اور حدیث تو اپنی جگہ پر ہے ہی، دو رہنما ہیں۔ لیکن بہرحال بہت سارے یہ جو ہے مسلمان ہیں کہ ان کو عقل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، عقل سے بہر ہے، دشمنی ہے عقل سے، عقل پہ تالے لگا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، ہر آدمی کو انتخاب کرنے کا اپنا راستہ اختیار ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، راستہ دکھا دیا، تمہاری مرضی، تم ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تمہاری مرضی، تم جس راستے پہ جاؤ، البتہ جس راستے پہ جاؤ گے اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ راستے پہ کسی چلے جائیں نتیجہ سب کا ایک نکلے گا، ایسا نہیں ہے، نتیجہ ہر ایک کا الگ الگ نکلے گا۔ اب اگر قرآن مجید کو آ کر کے دیکھیں گے، قرآن عزاداری کی حمایت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے؟ آیا یاد منانے کے لیے اکٹھا ہونا، سرمایہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، یا قرآن اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن بار بار یاد کرنے کا حکم دیتا ہے، ہر اس چیز کو یاد کرو جو تمہاری دنیا اور آخرت میں ترقی میں جو ہے ممد و معاون ہو سکے، ہر اس چیز کو یاد کرو جو تمہیں خدا سے قریب کر سکے، جنت کو یاد کرو، جہنم کو یاد کرو، قیامت کو یاد کرو، معاد کو یاد کرو، ہے نہیں قرآن میں درجنوں آیتیں ایسی؟ دن تو سارے اللہ کے دن ہیں، مگر بعض دنوں کو اللہ نے ایام اللہ قرار دے دیا ہے۔ اللہ ایام اللہ کون سے دن ہے؟ وہ دن ایام اللہ ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں دین کی عظمت کا سکہ بیٹھتا ہے، ہے نا قرآن میں، کہ ایام اللہ کو یاد کرو۔ وہابی کہتے ہیں کہ مر گئے الیاذ باللہ ثم یاذ باللہ خاکم بدہن، بعض چیزوں کو یہ جو ہے نقل کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا لیکن مجبورا نقل کرنا ہی پڑتا ہے۔ کہتے ہیں مر گئے رسول اللہ، یہ جو ہے پتھر بن گئے، مٹی بن گئے، مر گئے امام حسین، کیا یاد کرنا ہے پتھر مٹی کو؟ واقعی رسول اللہ پتھر مٹی ہو گئے؟ واقعی امام حسین پتھر مٹی ہو گئے؟ 1400 سال میں یہ ہو گیا، اور 3000-4000 سال پہلے والا کوئی ہو تو وہ کیا بنا ہوگا؟ ابراہیم قدیمی ہیں یا امام حسین؟ ابراہیم کے بارے میں کیا، سلام علی ابراہیم،
سلام علی موسیٰ و ہارون. قرآن ابراہیم پر سلام بھیج رہا ہے، موسیٰ و ہارون پہ سلام، یعنی پتھر پہ سلام بھیج رہا ہے. اگر آپ کے خیال میں ہر انسان جو بھی قبر میں گیا وہ قبر میں جانے کے بعد مٹی پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو ابراہیم مٹی پتھر پہ، کوئی قرآن جو ہے مٹی پتھر پہ سلام کرتا ہے. اگر قرآن مٹی پتھر پہ سلام کر سکتا ہے تو ہم بھی مٹی پتھر کو یاد کر سکتے ہیں. سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون. قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ جو ہے مسلمان کسی بھی فرقے کا ہو، قرآن سے تو کسی کو انکار نہیں نہ ہے. حدیثوں کے بارے میں ہو سکتا ہے یہ آپ کے ہاں کی حدیث ہے، وہ ان کے ہاں کی حدیث ہے، لیکن قرآن تو سب کا ہے، سب مانتے ہیں قرآن کو. الحمدللہ ایسی چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں جو ہمیں جوڑ سکتی ہیں، جو ہمیں جوڑ سکتی ہیں. قرآن تو سب مانتے ہیں، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون. اس کے بعد قرآن خود یاد کرنے کا حکم دیتا ہے، قرآن یاد بھی کرتا ہے، دونوں کام. عظیم شخصیتوں کو یاد کرنے کا قرآن کہتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن کا حکم ابراہیم کو یاد کرو. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کو یاد کرو. ابراہیم کو یاد کرنے کے لیے حج کے بہت سارے اعمال یاد ابراہیم ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ سعی صفا و مروہ کے بغیر حج کسی کا مکمل ہوتا ہے؟ اگر صفا و مروہ کے درمیان سعی نہ کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کیا ہے؟ ایک ماں کی یاد ہی تو ہے، جو ایک ماں اپنے پیاسے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی، پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے مروہ کی طرف جاتی تھی، کبھی مروہ سے صفا کی طرف جاتی تھی. اور ایک مقام وہ آتا تھا، جو دونوں پہاڑیاں ایک مقام آتا تھا، جب گھاٹی میں پہنچتی تھی کہ اب بچہ نگاہوں سے جب اوجھل ہونے لگتا تھا وہاں پر تیز چلتی تھی. خدا نے کہا اس عظیم مومنہ جس نے حکم خدا کی وجہ سے یہ مصیبتیں اس کے اوپر نازل ہوئی ہیں، تحمل کر رہی ہے حکم خدا کی خاطر، تو خدا نے کہا تھا میں ابراہیم جا بال بچوں کو وہاں چھوڑاؤ، فی وادن غیر ذی ذر. خدا کے حکم پر اعتراض نہیں کیا، تسلیم کر لیا، مان لیا خدا کے حکم. بچہ اس کا پیاسا رہا، بچے کی پیاس کی تکلیف اس نے برداشت کی، دوڑتی رہی. مسلمانوں اذکر فی الکتاب ابراہیم، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے یاد رکھو. دوڑو، تم بھی دوڑو، جتنی مرتبہ حاجرہ دوڑی تھی اتنی مرتبہ تم بھی دوڑو، تاکہ تمہارے ذہنوں میں ان حاجرہ کی یاد تازہ ہو جائے، اس بچے کی یاد تازہ ہو جائے. حتیٰ جہاں کے اوپر تیزی سے حاجرہ دوڑی تھی نا، مستحب ہے کہ حاجی وہاں دیکھا ہوگا نا، گرین لائٹ جہاں لگی رہتی دونوں کے، یہ وہی مقام ہے جہاں حاجرہ تیزی سے دوڑی تھی، اس کی بھی یاد بناؤ. حاجرہ کے بچے کو تو آخر پانی مل گیا نا، حاجرہ کے بچے کو پانی مل گیا، تھوڑی دیر کی بات تھی، تھوڑی دیر کی مصیبت راہ خدا میں حاجرہ نے برداشت کی. اذکر، یاد کرو اسے. رب آپ کو یاد نہ کریں گے، رب آپ کے بچے کو تو پانی ملا بھی نہیں، راہ خدا میں حاجرہ نے مصیبت برداشت کی، یاد کرو. راہ خدا میں جو ہے رب آپ نے حاجرہ سے زیادہ مصیبت کی، یہ جو ہے برداشت کی، اسے یاد نہ کرو. بغیر قربانی کے حج مکمل نہیں ہوتا ہے، قربانی کرو. کیا ہے کہ کیوں کرو قربانی؟ یاد کرو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. تیار ہی تو ہوئے تھے، قربان کہاں ہوئے اسماعیل؟ چونکہ ابراہیم قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو حق ہے ابراہیم کا. ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی انہیں یاد کرو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی دنیا کے خطے سے آ کر کے انہیں یاد کرے. کیوں؟ ایک باپ راہ خدا میں بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہو گیا تھا. لیکن جس حسین نے ایک نہیں، کئی کئی بیٹوں کی قربانی، بھتیجوں کی قربانی، بھانجوں کی قربانی، بھائیوں کی قربانی، صرف قربانی کے لیے حسین تیار نہیں ہوئے، بلکہ حسین نے قربانی دے دی. اس حسین کو یاد نہیں کریں گے؟ اس حسین کے یاد کرنا وقت کا ضیاع ہے، اس حسین کو یاد کرنا یہ جو ہے بدعت ہو سکتا ہے. اگر کچھ تو آپ انصاف سے کام لیں. اذکر فی الکتاب مریم، مریم کو یاد کرو. کیا کارنامہ تھا مریم کو؟ کیوں مریم کو یاد کریں؟ مریم کو کیوں یاد کریں؟ کہا مریم کو اس لیے یاد کرو کہ مریم نے راہ خدا میں ایک بڑی مصیبت برداشت کی تھی. کیا بڑی مصیبت تھی مریم کی؟ جب کنواری مریم بے باپ کے عیسیٰ کو لیے ہوئے اپنی گودی میں آئی ہیں تو چاروں طرف سے ان پر الزامات لگنے لگے. مقدس خاتون کے اوپر اگر الزام لگنے لگے, اس کی پاک دامنی پر شک و شبہ کیا جائے, اس کے لیے بہت بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے. یا اخت ہارون, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ یہ جو ہے بدکار, نہ تیری ماں بدکارا, تو یعنی بدکاری کی نسبت دی جا رہی ہے. یہ سلسلہ کتنی دیر تک چلا؟ تھوڑی دیر کا تھا نا. جیسے ہی ماں پر الزام لگا, حضرت عیسیٰ آغوش میں گویا ہوئے, انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیا. عیسیٰ نے ماں کی عصمت کی گواہی دے دی, الزام برطرف ہو گیا نا. تھوڑی دیر کے لیے مریم نے وہ سخت مصیبت برداشت کی, لوگوں کے طعن و تشنیع کو برداشت کیا, زخم زبان کو برداشت کیا مریم نے. آج تک قرآن کہتا ہے اسے یاد کرو, اس کل فی کتاب مریم. زینب نے کتنی مصیبت برداشت کی, کتنی بڑی زینب نے مصیبتیں برداشت کی. صرف ابن زیاد کے دربار میں چلا جانا اتنی بڑی مصیبت ہے. ہم محسوس نہیں کر پاتے اس مصیبت کو, ہم محسوس نہیں کر پاتے اس مصیبت نہ کلیجہ پھٹ جائے. حوض علمی قم میں ایک آیت اللہ کے گھر میں جو ہے مجلس ہو رہی تھی, ذاکر مصائب پڑھنے کے لیے جب نے مصائب شروع کیا تو کہا دخلت زینب علی ابن زیاد, یعنی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. یہ سننا تھا کہ آیت اللہ سر پیٹنے لگا, خطیب اب اس کے آگے نہ پڑھنا, اب اس کے آگے نہ پڑھنا, زینب ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیادی کا دربار نہیں ہے, کوفہ ہے, کوفے سے شام ہے, بازاروں میں گھمایا جانا ہے, اسیری ہے. یہ ساری مصیبتیں مریم نے تو برداشت نہیں کی, تھوڑی دیر کی مصیبت راہ خدا میں مریم نے برداشت کر لی. اذکر فی الکتاب مریم, اذکر فی الکتاب زینب نہیں کہا جا سکتا. بڑی عبادت گزار تھی مریم, مریم کی عبادت کو یاد کرو. زینب سے بڑھ کی عبادت گزار تھی مریم. مریم عبادت کس حالت میں کرتی تھی؟ محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں, خدا کی حد, کھانا چلا رہا ہے, پانی چلا رہا ہے. اور زینب نے کس حال میں عبادت کی؟ بھوکی ہے, پیاسی ہے زینب. پورا گھر شہید ہو چکا ہے, یتیم بچوں کو خاک کربلا پر لے کے بیٹھی ہے زینب, اس حال میں نماز شب پڑھ رہی ہے زینب. ایسی زینب کی عبادت تھی کہ امام حسین نے کہا تھا بہن مجھے اپنے نافلے شب میں فراموش نہ کرنا. اس عبادت کے خاطر مریم کو یاد کرو, اس قربانی کے خاطر مریم کو یاد کرو, اس مصیبت کے خاطر مریم کو یاد کرو. اس عبادت, اس مصیبت کے خاطر اگر ہم زینب کو یاد کر لیں تو کون سی اعتراض کی بات ہے؟ قرآن مجید نے خود مرثیہ پڑھا ہے, خود مظلوموں کا تذکرہ قرآن نے کیا, حتی ایمان کی بھی قید نہیں ہے. مشرک اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ بیٹیاں جو ہیں مومنہ تو نہیں تھی نا, ابھی تو یہ دنیا میں نہیں بڑی نہیں کہ ان کے ایمان اور کفر کا پتہ چلے. بے گناہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا, قرآن ان کا مرثیہ پڑھ رہا ہے. اِذَا السَّمَاءُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا ان لڑکیوں کے سلسلے میں, ان کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا, کیوں ان کو زندہ درگور کیا گیا؟ یہ تو جو ہے مسلمانوں کے خاندان کی نہیں ہے, مومنوں کے خاندان کے لیے, مشرکوں کے خاندان ہوا کرے. اسلام میں جو ہے مظلومیت میں آ رہا ہے, دین و مذہب کی بھی قید نہیں ہے اسلام کے اندر. مولا علی کی حکومت ہے, خبر ملتی ہے مولا علی کو کہ یہودی عورت کے پیر سے اس کی پازیب چھین لی گئی ہے. یہودی کس پر ظلم ہوا ہے؟ یہودی پہ ظلم ہوا ہے, یہ جو ہے مسلمان پہ نہیں. مولا فوراً کہتے ہیں خبر سن کے اگر مومن موت کی تمنا کرے تو برحق ہے, مظلوم کوئی بھی ہو. قرآن مشرک کی مظلوم بیٹیوں کا مرثیہ پڑھ رہا ہے. ہم اگر نواسِ رسول کے مرثیہ پڑھے تو آپ کو اعتراض ہے؟ قرآن مجید نے کچھ مومنوں کی مظلومیت کا تذکرہ قرآن میں کیا. سورہ یہ جو ہے بروج اٹھا کر کے دیکھیں, والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قرآن مجید کچھ مظلوموں کا. کون تھے یہ مظلوم؟ یہ مظلوم جنہیں اصحاب اخدود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قتل اصحاب الاخدود, مردہ باد گڑھے والے. یہ مردہ باد قرآن سے آیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں علماء وہابی, ابھی حال ہی میں فتویٰ آیا ہے کہ مردہ باد کہنا جو ہے بدعت ہے, گناہ ہے. قتل اصحاب الاخدود کیا معنی ہے؟ قتل اصحاب الاخدود وہ گڑھے والے. داستان کیا ہے گڑھے والوں کی جس کو قرآن نے بیان کیا؟ النار ذات الوقود. نجران, وہی نجران جہاں کے لوگ یہ جو ہے مباہلہ کرنے آئے تھے. ابھی گزرا ہے نا مباہلہ 24 ذی الحجہ, وہی نجران. نجران میں حضرت عیسیٰ کے پیرو ماننے والے رہتے تھے اسلام سے بہت پہلے. حقیقی تعلیمات عیسیٰ کے پیرو, تحریف شدہ نہیں. پیرو وہاں رہا کرتے تھے. یمن کا علاقہ ہے نا یہ نجران. یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت ہو گئی جو لوگوں کو خدا پرستی سے ہٹ کر کے بت پرستی کی دعوت دے رہا تھا. یہ جو ہے ذوالنواس نامی بادشاہ کا, جو خدا پرستی پر قائم رہیں گے ان کی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے. بیوی بچے زندہ رکھے جائیں گے, انہیں قتل کر دیا جائے گا. فرعون والا حصہ, نمرود والا حصہ. اور مارنے کا طریقہ کیا تھا؟ بڑے بڑے گڑھے انہوں نے کھود رکھے تھے. اس گڑھے میں دھاردار چیزیں اور آگ بھری ہوئی تھی. جو اسے خدا نہیں مانتے تھے اسے اٹھا کر کے گڑھے میں ڈال دیا جاتا تھا. نجران والوں کی باری آئی, ان سے بھی کہا گیا کہ تم یا خدا پرستی سے دستبردار ہو کر کے ذوالنواس کو خدا مان لو, اس کی پرستش کرو, ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان لوگوں نے 3 دن کی مہلت مانگی, 3 دن کی مہلت مانگی. رائے مشورہ کر کے آپس میں دیکھتے ہیں کیا طے پاتا ہے. میٹنگ ہوئی, زعماء قوم اکٹھا ہوئے, مشورہ ہونے لگا کیا کیا جائے. بعضوں نے کہا خوب تقیہ کر لے اور کیا کیا جائے, بہترین موقع ہے. ٹھیک ہے, زبان سے کہہ دیں گے ہاں تو ہے خدا, مگر دل میں خدا کی یاد باقی رکھیں گے. جب یہ مر جائے گا, اس کا یہ جو ہے نظام ختم ہو جائے گا, پھر اپنے عقیدے کو ظاہر کر دیں گے. خوب تقیہ ہے دین میں, لیکن یاد رکھیے گا تقیہ دین میں جان بچانے کے لیے نہیں ہے, دین بچانے کے لیے. فی الحال تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا ہوں اتنی جملہ کہ دین بچانے کے لیے تقیہ ہے, جان بچانے کے لیے نہیں ہے. اگر جان بچانے سے دین بچتا ہے تو جان بچا لو, اور اگر دین قربان, دین جو ہے بچے گا زندگی قربان کر دینے سے, زندگی کو قربان کر دو. امام حسن کا زمانہ ہے جان بچا کر کے دین کو بچانا. امام حسین کا دور ہے جان قربان کر کے دین کو بچانا. صلح حسن کا مقصد بھی دین بچانا ہے, جنگ حسین کا مقصد بھی دین بچانا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. دین بچانا. میٹنگ ہوئی, بعضوں کا ٹھیک ہے ہم اس وقت کر لیتے ہیں, بعد میں جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو پھر سے اپنا اظہار کر لیں گے, ابھی چلو کوئی بات نہیں. یہ جو ہے اپنی جو ہے وہ جاب بچانا ہے, بزنس بچانا ہے, کاروبار بچانا ہے, جھگڑوں میں جھمیلوں میں کہاں پڑیں گے. دوسرے گروہ نے کہا کہ دیکھو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہم سے پہلے مرے گا, ہم اس سے پہلے مر گئے تو دونوں تو ہے نا. ہو سکتا ہے بادشاہ پہلے مر جائے ہم بعد میں مریں. جب یہ مر جائے گا اس کا نظام ختم ہو جائے گا, اپنے بچوں کو سب کو ہم بتا دیں گے کہ ہمارا دین کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے. لیکن اگر الٹا ہو گیا, ہم پہلے مر گئے یہ بعد میں مرا, تو ہمارے آنے والی نسلوں کو تو پتا بھی نہ چلے گا کہ ہمارا دین مذہب تھا کیا, انہیں تو معلوم بھی نہ ہو سکے گا. لیکن اگر آج ہم نے یہ طے کر لیا ہم اسے خدا نہیں مانیں گے, ہم اپنے خدا کی عبادت کے قائم رہیں گے, انجام میں ہمیں ان گڑھوں میں ڈال دیا جائے گا, ہم اس میں جل کے مر جائیں گے, ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو بچے اپنی ماؤں سے پوچھیں گے کہ ہمارے بابا کیا ہوئے. مائیں کہیں گی, پوری کہانی سنائیں گی, تمہارے بابا دین کی خاطر قربان ہو گئے. تو ان کے دلوں میں دین کی عظمت بیٹھے گی, یعنی دین اتنا عظیم جس کی خاطر جان قربان کی جا سکتی ہے, اتنا دین عظیم ہے. آخر میں یہی بات طے پا گئی, فیصلہ یہی ہو گیا. ان سب نے آ کر کے زنواز سے اعلان کر دیا, ہم مرنے کو تیار ہیں, اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ہم مرنے کو تیار ہیں, اپنا کاروبار, اپنا بزنس, اپنا گھر بار, سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے, مگر دین کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو ڈال دیا گیا اسی گڑھے میں. قتل اصحاب الاخطوط النار ذات الوقود, وہ گڑھے والے مردہ باد جنہوں نے بڑے بڑے گڑھے میں آگ جلا رکھی تھی, اس کے چاروں طرف بیٹھے رہتے. وَإِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود, تماشا دیکھتے تھے, ان کی چیخیں بلند ہوتی تھی, یہ جو ہے تالیاں بجاتے تھے, خوشیاں مناتے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود, گواہ تھے کہ مومنوں کے ساتھ. ان مومنوں کا جرم کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الْحَمِيدِ, تنہا ایک جرم تھا ان کا. پورا مرثیہ پڑھ دیا نا قرآن نے, پورا مرثیہ پڑھ دیا. کن لوگوں کا؟ جنہوں نے جو خود قربان کر دیے, ان کے بچوں اور ان کی عورتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا. کربلا میں وہ جہاں بچہ بھی قربان ہو گیا, وہ حسین جس نے بچے کو بھی قربان کر دیا, 6 مہینے کا اصغر بھی قربان ہو گیا, جس کی گھر کی عورتوں کو اسیر کر کے در بدر پھرایا گیا, کاہے کے لیے؟ کیا جرم تھا حسین کا؟ کربلا میں پوچھ تو لیا تھا نا ایک ایک سے, ہمارا کوئی جرم ہے؟ کوئی خطا ہے ہماری؟ صرف ایک چیز, حسین ابن علی نے یہ ساری مصیبتیں کیوں برداشت کی تھیں؟ دین خدا کی بقا کی خاطر, اصلاح امت کی خاطر, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خاطر, حق کے بول بالے کی خاطر. الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا, دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ یہ اتنا عظیم جرم ہے, اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس گناہ کو روکنے کے لیے انسان اگر اپنی جان کو قربان کر دے تو کم ہے. حسین ابن علی اس مشن کے لیے اٹھے تھے اور نتیجہ پتا تھا, معلوم تھا کیا ہوگا. اگر بعضوں کا خیال ہے کہ نہیں وہ نکلے تھے, انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا, اور راستے میں حر اگر نہ ملتا تو, راستے میں فلاں نہ ہوتا تو, کوفے والے اگر نہ بدل جاتے تو, حسین تو سب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. کیونکہ جس وقت امام حسین نکل رہے تھے مدینے سے, اس وقت ایک ایک نے روکا تھا نا, ایک ایک نے روکا تھا. جناب محمد حنفیہ آئے, اور آنے کے بعد جناب عبداللہ ابن عباس آئے, انہوں نے روکا. امام حسین نے کہا بھیا ایسا ایسا ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا مجھے معلوم ہے کیا کیا ہوگا, میں جانتا ہوں, مجھے سب پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا, مجھے معلوم ہے کہ میرے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی, مجھے پتا ہے میرے بھیا عباس کے شان قمت, جانتا ہوں. کہا بھیا اگر سب کچھ جانتے ہیں آپ تو اپنے ہمراہ یہ خواتین کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ انہیں مدینے میں چھوڑے جائیے, ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس پر یا محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے امام حسین کو, محمد حنفیہ پر بڑا بھروسہ ہے امام حسین کو, اپنا وصی بنا کے گئے ہیں, وصیت نامہ انقلاب محمد حنفیہ کے حوالے کر کے گئے ہیں. امام نے خود ان لوگوں کو یہ جو ہے مصلحتن وہاں روکا تھا مدینے میں, ورنہ یہ بھی حسین کے ساتھ کربلا جاتے, ان کو وہاں روکا تھا. جواب معلوم ہے کیا دیا ہے؟ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, بھیا مجھے معلوم ہے میں شہید ہوں گا پھر بھی عورتوں کو لے آ رہا ہوں, اس لیے ان کی بھی ضرورت ہے. دین کی حفاظت کے لیے زینب کی چادر کی ضرورت پڑے گی, دین کی حفاظت کے لیے حتی سکینہ کی ضرورت ہے. بھیا منشاء خدا یہ ہے کہ میرے بہنیں یہ اسیر کر کے کوفہ و شام میں پھرائی جائیں, ورنہ کون خبر دے گا کوفہ اور شام والوں کے کربلا میں کون مارا گیا اور کیوں مارا گیا؟ یہ ساری چیزیں حسین ابن علی جانتے ہیں, واقف ہیں کیا ہونے والا ہے. جس وقت جا رہے ہیں نانی ام سلمہ آ گئیں, تھا بیٹا حسین سنا ہے تم سفر پہ آمادہ ہو, اچھا بیٹا دیکھو اگر تم جانے پر آمادہ ہی ہو تو بیٹا دیکھو عراق کا رخ نہ کرنا، بیٹا عراق کا رخ نہ کرنا. کیوں نانی اما؟ کہا بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین عراق پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا. کہا نانی اما میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا، پھر بھی میں جا رہا ہوں. نانی اما دین کو میری ضرورت ہے. اس کے بعد امام حسین کہتے نانی اما کیا اس مقام کی آپ زیارت کرنا چاہتی ہیں جہاں آپ کا حسین شہید کیا جائے گا؟ ام سلمہ اشتیاق زیارت ظاہر کرتی ہیں. ایک دفعہ حسین نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہو گئیں، زمین کربلا جو ہے بلند ہوئی. اے نانی اماں، وہ مقام آپ دیکھ رہی ہیں وہ جگہ ہے جہاں میرے بھیا عباس کے شان قلم کیے جائیں گے. اے نانی اماں، اور وہ جگہ وہ ہے جہاں میرے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے پہ برچی لگے گی. اے نانی، اور وہ مقام وہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے جواب دیا جائے گا. اور اے نانی، وہ نشیب جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. اس کے بعد امام حسین نے ایک مشت مٹھی مٹی اٹھائی، ام سلمہ کے حوالے کیا، اے نانی اسے بھی وہی رکھ دیجئے جو خاک نانا نے دی تھی، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا حسین مارا گیا. ام سلمہ کہتی ہے روز عصر عاشورہ میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں کیا دیکھا، رسول اللہ آئے ہیں، سر برہنہ، پا برہنہ، سر پہ خاک پڑی، یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ اے ام سلمہ، ارے کربلا میں میرا حسین مارا گیا. ام سلمہ کہتی ہے میں وحشت زدہ اٹھی، اس خاک کے پاس گئی تو کیا دیکھا، شیشے میں مٹی کے بجائے تازہ خون ابل رہا ہے. واہ حسینا، واہ مظلوما، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے، قیامت کے دن جب سب کی آنکھیں گریاں ہوں ہمیں وہاں کے اوپر آنسو نہ بہانا پڑے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. بار الہ جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کی توفیق کرامت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه و انصار.